الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته لأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، دین اسلام میں نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سنت ہے. اسی وجہ سے تمام پیغمبروں نے نکاح کی سنت کو ادا کیا. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. عموماً نکاح کو ایک عادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا میں شروع ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، حتیٰ کہ جنت میں بھی وہ عبادتیں رہتی ہیں. ایک عبادت ایمان ہے اور دوسری نکاح ہے. یہ دو عبادتیں دائمی ہوتی ہیں، بقیہ جو عبادتیں ہیں وہ موت پر ختم ہو جاتی ہیں اور جنت میں باقی نہیں رہتی. لیکن دنیا میں جو نکاح ہوتا ہے وہی نکاح جنت میں بھی باقی رہتا ہے. تو نکاح کو اس کی حقیقت اور اہمیت کے ساتھ انجام دیا جائے. نکاح کے تعلق سے یہ بات تو الحمدللہ صحیح ہے کہ مسجد میں اسے منعقد کرتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں غیر شرعی اس میں داخل کر دی جاتی ہیں، داخل ہو چکی ہیں. ان کی وجہ سے جو عبادت کا معنی ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے، عبادت کا تصور ختم ہو گیا ہے. عادت کے طور پر یا دنیاوی کاموں میں سے ایک کام کے طور پر اس کو کیا جاتا ہے. جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی گئی، یہ سورہ روم کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری جنس سے، خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، اور تمہارے درمیان اللہ نے مودت رکھی، محبت رکھی اور مہربانی اور ہمدردی رکھی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بلا شبہ نکاح کی عبادت میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں اس آیت میں غور کریں، اللہ نے نکاح کی عبادت کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے. قدرت کی نشانی کے طور پر کیسے ہے کہ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عموماً اجنبی لوگوں میں محبت نہیں ہوتی، اجنبی لوگوں میں عموماً آپس میں محبت نہیں ہوتی. اگر کبھی کبھی تعلق ہو بھی جاتا ہے تو رسمی ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے. لیکن ایک مرد اور ایک عورت جو اجنبی ہوتے ہیں، رشتہ نکاح سے آپس میں جمع ہوتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالی بڑی محبت اور ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں کہ جو دائمی بھی ہوتی ہے اور مثالی بھی ہوتی ہے. دائمی بھی ہوتی ہے، مثالی بھی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اجنبیوں کے درمیان اللہ نے ایسی محبت اور ہمدردی قائم کر دی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے خود تمہاری جنس سے. علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان کا ساتھی اس کی جنس سے نہ ہو، کسی اور جنس سے ہو، تو پھر کما حقہ محبت قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ایک آدمی کا دکھ درد وہی سمجھ سکتا ہے جو اسی کی جنس سے ہو. دوسری جنس سے اگر ہوگا تو اس کا دکھ درد نہیں سمجھے گا. اسی لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مکہ کے کافروں نے، عرب کے مشرکوں نے یہ بہت اعتراض کیا کہ جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ فرشتہ کیوں نہیں؟ کوئی فرشتہ نبی ہو کر آتا تو ہم بات مان لیتے. ایک انسان ہی انسان کی ہدایت کے لیے نبی ہو کر آیا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. علماء نے، مفسرین نے جواب دیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ انسان کی صفات اور کیفیت کو، انسان کی خاصیت کو انسان ہی سمجھ سکتا ہے. فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف خیر رکھی ہے، شر نہیں ہے. فرشتوں میں شر کا مادہ ہی نہیں ہے. لہذا ایک انسان کے کیا جذبات ہیں، ایک انسان کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، گزر سکتا ہے، یہ بات فرشتوں کے علم میں نہیں آ سکتی اور وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہدایت، انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو منتخب کیا. تو یہاں بھی اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے پیدا کیا تمہاری ہی جنس سے، یعنی جو عورت ہے وہ بھی انسان ہے. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، نکاح کا اہم جو مقصد ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ مقصد ہے سکون کا حاصل ہونا. سکون حاصل ہو جائے، چین مل جائے اور راحت حاصل ہو جائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے اللہ نے یہ عبادت مشروع کی ہے، نکاح کی عبادت رکھی ہے. وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اب سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شوہر و بیوی میں محبت پیدا کر دی، ان دونوں کے اندر مودت پیدا کر دی، ورحمہ اور مہربانی پیدا کر دی. مفسرین بہت عجیب بات لکھتے ہیں کہ محبت اور مودت کا تعلق جوانی کے زمانے سے ہے.
جوانی کے زمانے میں محبت اور مودت ہوتی ہے، اور جب جوانی کا زمانہ گزر جاتا ہے اور دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت مہربانی اللہ تبارک و تعالی رکھ دیتے ہیں، ورحمہ سے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب جوانی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو دونوں میں ہمدردی اور مہربانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح کو عبادت کے طور پر انجام دیا جائے۔ لیکن بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نکاح کے معاملے میں آزاد ہوتے ہیں، آزاد سمجھے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی ہم نکاح کو انجام دیں، نکاح کریں اور کرایا کرے، ہم آزاد ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور خود اس کا وبال ہوتا ہے، اور وبال کہاں تک جاتا ہے، پوری زندگی وہ وبال رہتا ہے، اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور یہی بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن اور سنت میں ہم غور کرتے ہیں کتنی ہدایتیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یدک۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار وجوہات، چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، چار اسباب ہیں، چار وجوہات ہیں، چار باتیں ہیں، ان کی وجہ سے رشتہ نکاح قائم ہوتا ہے۔ لمالہا، سب سے پہلے عورت کے مال کی وجہ سے، عورت مالدار ہے لہذا اس سے اس کا مال لیا جائے۔ ولی حسبہا، یا اس کا خاندان اچھا ہے، حسب و نسب بہت بہترین ہے، اور حسب و نسب اور خاندان بہترین ہونے کی وجہ سے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ ہماری بھی عزت بڑھے گی اور ہمارا مقام بھی اونچا ہوگا۔ اور تیسری بات، اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے رشتہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ یہ چار باتیں آپ نے بتائی، لیکن شروع کی تین باتوں کے ساتھ آپ نے کامیابی کا وعدہ نہیں کیا۔ آگے آپ کہہ رہے فاظفر بذات الدین، جو دیندار عورت ہے اس سے رشتہ نکاح قائم کر کے تو کامیاب ہو جا۔ فاظفر بذات الدین، رشتہ نکاح دیندار عورت سے کر کے کامیاب ہو جا، تریبت یدک، تریبت یداک، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، خوش اور بامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو اہمیت نہیں دی، مال اور دولت کو، حسن و جمال کو، حسب و نسب کو آپ نے اہمیت نہیں دی، دینداری اور پرہیزگاری کو آپ نے اہمیت دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرماتے ہیں پوری دنیا ساری کی ساری متاع ہے، اور بہترین متاع نیک عورت ہے۔ پوری دنیا ساری کی ساری دنیا متاع ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں متا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو مطبخ میں کچن روم میں پڑا رہتا ہے, اور جس سے ہانڈی پکڑتے ہیں اس کو متا کہتے ہیں. متا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت ضرورت پوری ہونے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے, جس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ متا ہے. اور عربی میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو مطبخ میں پڑا رہتا ہے اور جس کو بوقت ضرورت حاصل کرتے ہیں, جس سے کام لیتے ہیں. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطبخ میں جو کپڑا پڑا رہتا ہے وہی متا نہیں بلکہ پوری دنیا متا ہے. پوری دنیا یعنی ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز ہے, بقدر ضرورت اس کا استعمال کیا جائے. لیکن آگے فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا, دنیاوی متاع میں, دنیاوی ساز و سامان میں, دنیاوی چیزوں میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ نیک عورت ہے, المرأة الصالحة. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات فرمائی کہ مال و دولت والی, حسب و نسب والی, حسن اور جمال والی کامیابی کی علامت نہیں, دیندار عورت کامیابی کی علامت ہے. یہاں بھی آپ فرماتے ہیں ساری دنیا متاع ہے اور بہترین متاع نیک عورت ہے. لہذا انتخاب تقوی اور نیکی پر ہونا چاہیے, تقوی اور نیکی پر انتخاب ہونا چاہیے. دوسرے اور امور کی وجہ سے جو انتخاب ہوتا ہے وہ غلط انتخاب ہوتا ہے اور اس میں برکت کا وعدہ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. دیکھیے اب تک جو بات کہی گئی وہ عورت سے متعلق تھی کہ عورت سے متعلق چار باتیں ہو سکتی ہیں, ان میں سے تین باتیں کامیابی کا مدار نہیں, ایک ہی بات کامیابی کے لیے مدار ہے. آگے مرد کی طرف سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم, جب تمہارے پاس خطبہ یعنی نکاح کا پیغام ایسا شخص پیش کرے, تمہارے پاس نکاح کا پیغام ایسا شخص پیش کرے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم خوش ہو, اس کی دینداری تم کو پسند ہے, اس کے اخلاق تم کو پسند ہے, فزوجوہ تم اس سے رشتہ نکاح کر دو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو باتیں مدار ہیں قابل توجہ ہیں, ایک اس کی دینداری دیکھی جائے اور ایک اس کے اخلاق دیکھے جائیں. اخلاق اس کے کیسے ہیں, اعمال اس کے کیسے, ان دو باتوں کو مد نظر رکھا جائے. فزوجوہ, اگر کوئی ایسا شخص رشتہ نکاح قائم کرنا چاہتا ہے اور پیغام دے رہا ہے تو تم اس سے نکاح کرا دو, الا تفعلوہ اگر تم نہیں کرو گے, اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کو بنیاد نہیں بناؤ گے, کسی اور چیز کو بنیاد بناؤ گے, الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں فتنہ قائم ہوگا, وہ فساد عریض اور ایک طویل فساد چلے گا, لمبا چوڑا فساد چلے گا اور وہ دائمی دیر پا فساد رہے گا. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آنکھوں سے جن باتوں کو دیکھ کر آپ نے ہدایت دی وہ باتیں آج ہمارے معاشرہ میں پائی جا رہی ہیں کہ رشتے نکاح کیا جاتا ہے لیکن دینداری کو بنیاد نہیں بنایا جاتا, تو پھر جو کچھ جو کچھ خرابیاں پیش آتی ہیں اور جو حالات پیش آتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی سرسری لیتے ہیں اور ان سے متعلق بھی ہم دھیان نہیں دیتے، حالانکہ یہ سب نکاح شریعت مطہرہ نے جو بنیاد بتائی اس بنیاد کو چھوڑ کر کرانے کی وجہ سے، اس بنیاد کو، ان باتوں کو چھوڑ کر دوسرے امور کو بنیاد بنا کر کرانے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پھر سے مسلمانوں کو یہ عزم کرنا چاہیے، یہ ہمت کرنی چاہیے کہ رشتہ نکاح صحیح معنی میں ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونا، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک بنیاد تو دینداری ہے، اخلاق ہے، اور دینداری اخلاق طرفین میں، یعنی مرد میں بھی یہ باتیں دیکھی جائیں، عورت میں بھی یہ باتیں دیکھی جائیں، دونوں میں یہ باتیں دیکھی جائیں، یہ تو ہو گئی رشتے نکاح کو بنیاد بنانے کی بات۔ آگے نکاح کیسے کیا جائے، اس سے متعلق اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو، سب سے کم خرچ جس میں ہو اور شرعی بنیادوں پر خرچ ہوا ہو وہ بہت بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی مثالیں ہیں، باطنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے خصوصاً آج کے ان حالات میں ہمیں بہت دھیان سے، بڑی توجہ سے اس بات کو سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں کا اقتصادی نظام اور دنیا کمانے کا جو نظام ہے وہ نہایت خراب ہو رہا ہے، خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن جتنے نکاح آئے دن ہو رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جتنی رسومات پہلے سے ہوتی ہوئی آئی وہ سب باضابطہ ہوتی ہیں اور ان کو پوری اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حالانکہ طرفین سے بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ جتنی خرابیاں ہیں، جو زائد چیزیں ہیں، ان سب کو ختم کر کے شریعت مطہرہ جو بات کہتی ہے اس کو بنیاد بنایا جائے، کتنی نکاح بابرکت ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کے 16-17 نکاح کیے، میں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کے 16-17 نکاح کیے، مجھے پتا ہی نہیں چلا، میں نے 2 رکعت نفل ادا کی اور نکاح ہو گیا، 2 رکعت نفل ادا کی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ اور کیسے غیب سے انتظام کرتے ہیں، جب بھی کوئی نکاح ہوا تو بہنوں نے اپنا ایک ایک زیور پیش کر دیا، ایک ایک زیور پیش کیا، اس طریقے سے نکاح ہو گیا۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کا گھر بسا دیا، اس لڑکی نے سب کے زیورات واپس کر دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دیتا چلا گیا۔ اس طریقے سے اللہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے، 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے طور پر تین آدمیوں کی مدد واجب کیے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے، الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، جو پاک دامنی قائم کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر واجب کی ہے. اللہ تعالی اس کا گھر بسائیں گے، بسا کر کے رہیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور کریں گے، معاشی حالت بھی اچھی ہوگی، دینداری بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی عطا کریں گے. تو تین آدمیوں کی مدد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر واجب کی ہے، ان میں سے وہ نکاح کرنے والا ہے جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہے. تو نکاح ایک بڑی عبادت ہے، اس کو عادت کے طور پر کیا جاتا ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فریضہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم مسجد آتے ہیں، ایسے ہی جب بھی کوئی نکاح ہو، اپنے گھر میں کسی کا نکاح ہو، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا شروع کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے جس قدر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی قدر اسباب پیدا فرمائیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں زیورات دینے کا مخالف نہیں ہوں، میں زیورات دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کا مخالف ہوں کہ زائد کپڑے دیے جائیں اور دوسری چیزیں دیے جائیں. اگر آپ کو دینا ہو تو بہتر سے بہتر زیور شریعت مطہرہ کے مطابق اخلاص کے ساتھ دیجیے، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور سامان جہیز نہ دیے جائیں، سامان جہیز نہ دیے جائیں. اس لیے کہ ہر گھر میں وہ سامان موجود ہوتے ہیں، بس زیورات کے تعلق سے یہ باتیں حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں میں مخالف نہیں ہوں کہ اگر ضرورت کے لیے دینا چاہتے ہو تو اچھا زیور دو تاکہ ان دونوں کی زندگی میں وہ کام آئے، ان دونوں کی زندگی میں وہ کام آئے. اس نیت سے دیا جائے، اس نیت سے نہیں کہ اچھا نام ہوگا، نام و نمود ہوگی، شہرت ہوگی، چار آدمی تعریف کریں گے اور بڑی 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 عزت اور بڑا نام ہوگا. اگر یہ بنیادیں ہوں گی تو بہت تباہی ہوتی ہے اور بڑی خرابی پیش آتی ہے. اس لیے نکاح کو سنت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے، اور نکاح کی عبادت انجام دی جائے، اور نکاح کرایا جائے. اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بڑی برکت رکھتے ہیں. اور اللہ نے دو ہی خرچ رکھے ہیں، ایک مہر کا ہے، ایک ولیمہ کا ہے، اور یہ دونوں خرچ شریعت مرد کے اوپر رکھتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے ان دونوں خرچ کو اپنے اوپر اٹھائے، مہر وہ دے اور ولیمہ کا وہ خرچ اپنے اوپر اٹھائے. اور آج کل یہ جو نظام چلا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے بھی لے کر ولیمہ کیا جاتا ہے، یہ نظام بھی شرعاً غلط ہے، اس کو ولیمہ نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ خالص ولیمہ نہیں ہو سکتا ہے. خالص ولیمہ وہ ہے جو دلہا یا اس کے لوگ کریں، اور جتنا اپنے بس میں ہو اتنا کریں، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اسی کے مطابق کریں. دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد آپ نے اسی وقت ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ فلاں 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 کو بلا لاؤ، سیدنا ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور چند نام آپ بتائے، اور یہ بتایا کہ جو سامنے مل جائے اس کو لے کر آؤ. فلاں فلاں کو بلاؤ اور جو سامنے مل جائے اس کو لے کر آؤ. یعنی اسی وقت اللہ کے نبی بھیجے ہیں اور آدمی بھیج کر بلا رہے ہیں, اور وہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کو انجام دیا اور نکاح آپ نے کروا دیا. اور کس قدر یہ نکاح بابرکت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتون جنت پوری دنیا کہتی ہے, سیدت النساء اہل جنہ اہل جنت کی سیدہ ہوں گی اور سردار ہوں گی. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ اس طریقے سے کروایا. اس لیے ان حالات میں بہت ہی زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے رشتے نکاح کو سنت اور عبادت سمجھ کر کرایا جائے کیا جائے, اور کم سے کم خرچ ہو. شریعت جو بنیاد بتاتی ہے اس کو ہی بنیاد بتائے, اور جہاں تک لین دین کا مسئلہ ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ تحفہ اور ہدیہ دینا منع نہیں ہے, برا نہیں ہے, لیکن یہ کیا مصیبت ہے کہ اسی وقت سب کچھ دیا جائے اور قرض لے کر دیا جائے یا نام و نمود کے لیے دیا جائے, یہ بڑی مصیبت ہے. اس سے بچ کر اگر آدمی یہ طے کرے جیسے جیسے اللہ مجھے دیتے جائیں گے میں دیتا جاؤں گا اور پوری زندگی دیتا رہوں گا, اگر کوئی ایسی ذہنیت لائے اور اس بات کو بنیاد بنائے اللہ تعالیٰ اس پر دیتے جائیں گے. اور دیتے اس لیے کہ اجنبیوں کو تحفہ دینا سنت ہے اور دوسروں کو ہدیہ دینا سنت ہے عبادت ہے, تو کیا اپنی بیٹی کو ہدیہ دینا سنت نہیں ہے اور اس کو دینا عبادت نہیں ہے؟ بہت بڑی سنت بہت بڑی عبادت ہے. اس بات کو سمجھا جائے اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے دیتے جائے اس وقت آدمی دیتا جائے تو دیر پا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی بڑی برکت رکھتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو سمجھا جائے اور جو جن باتوں پر آج نکاح ہوتا ہے اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ نکاح کی عبادت کے لیے غیروں کے یہاں پہنچتے ہیں اور دوسرے اور کئی مقامات میں پہنچ کر نکاح سے پہلے کی بات کی دعوتیں اور ضیافتوں کا انتظام کرتے ہیں, ایک مسلمان ہو کر یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے اور بہت ہی برائی کی طرف اور بہت ہی تباہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے معافی مانگ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم خود اپنا اچھا مستقبل طے کریں, بہتر سے بہتر مستقبل ہو. اس کے لیے ہم خود شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر آئیں گے, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر نکاح کی عبادت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو رسومات و مروجات ہیں ان سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا